بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم بارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ 3 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ ماڈل ٹاؤن ہے؟ نہیں. سقا شخص نے دبلے پتلے لڑکے کے سوال کا جواب پھر اسی بے تعلقی سے دیا. بس پھر چل پڑی. بس کنڈکٹر عجب ہے، ادھر آتا ہی نہیں. اس نے چاہا کہ کنڈکٹر کو آواز دے کر متوجہ کرے، مگر پھر سوچا کہ یہ تو کنڈکٹر کا فرض ہے کہ وہ خود آ کر ٹکٹ کاٹے. کنڈکٹر مسافروں کے ہجوم میں گھومتا رہا، پھر اس کے برابر سے ہوتا ہوا عورتوں کی نشستوں کی طرف نکل گیا اور ان کے درمیان دیر تک ٹکٹ کاٹتا رہا. لمبی لڑکی جس کی قمیض نیچے تک کسی ہوئی تھی، اب اس کی نظر کی زد میں نہیں تھی کہ دبلے لڑکے سے آگے کی نشست پر اسے جگہ مل گئی تھی. اب صرف اس کی اجلی گردن اسے نظر آ رہی تھی، مگر دبلا لڑکا بار بار پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور اس کا زاویہ بگاڑ دیتا. اسے اس پر بہت غصہ آیا، مگر پھر کنڈکٹر کو قریب آتا دیکھ کر وہ دبلے لڑکے اور لمبی لڑکی دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا. اسے یوں ہی خیال سا آیا کہ اگر وہ چاہے تو ساتھ آنے آسانی سے بچا سکتا ہے. کنڈکٹر کی چار آنکھیں تو ہیں نہیں جو اس نے دیکھا کہ وہ کس اسٹاپ سے سوار ہوا تھا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر ملامت کی کہ ساتھ آنے کے لیے کیا بے ایمانی کرنا، بہت ذلیل حرکت ہے. مگر تھوڑی دیر بعد یہ خیال پھر اس کے اندر تقویت پکڑنے لگا، یار ساتھ آنے بچا ہی کیوں نہ لیے جائیں. لالچ اور مزاحمت نے اس کے اندر ایک اخلاقی آویزش کی صورت اختیار کر لی. ساتھ آنے بچ جائیں، اسے اپنی بے روزگاری کا خیال آیا. لیکن پھر ایک مخالفت در آئی، نہیں میں بے ایمانی نہیں کروں گا. بے ایمانی روح کو گہنا دیتی ہے، اور جب وہ اس بڑے اخلاقی بحران سے گزر رہا تھا تو کنڈکٹر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پہلے 4.5 آنے پکڑے اور پھر اندر ہی اندر انہیں جوڑ کر روپیہ نکالا اور کنڈکٹر کو تھما دیا. ماڈل ٹاؤن؟ ہاں. کنڈکٹر نے 3 آنے کا ٹکٹ کاٹا اور باقی پیسے اسے تھما دیے. اس نے ٹکٹ کو اور باقی پیسوں کو کسی قدر ہچکچاتے ہوئے لیا. یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بیٹھے کہاں سے ہو، اور اس نے آس پاس کے مسافروں پر چور نظر ڈالی. سونے والے ہم سفر کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور پیسے اور ٹکٹ جیب میں رکھ لیے. سونے والے شخص کا سر پھر اس کے کندھے پر آن ٹکا اور اسے پھر اس شخص سے الجھن ہونے لگی. ویسے اب اسے زیادہ غصہ دبلے لڑکے پر آ رہا تھا جو اسی طرح ہر اسٹاپ آتے ہی بے چین ہو جاتا تھا، اور جب تک اسے پتہ نہ چل جاتا کہ وہ اسٹاپ ماڈل ٹاؤن کا نہیں ہے اسے چین نہیں آتا. کیا اسٹاپ نہیں آئے گا؟ پھر فوراً ہی خیال آیا کہ آ بھی گیا تو پھر وہ تو غلط بس میں سوار ہے، اور اس وقت اسے یاد آیا کہ اس نے ماڈل ٹاؤن کا ٹکٹ خریدا ہے، یعنی میں ماڈل ٹاؤن جا رہا ہوں. مگر کیوں؟ بس ایک شور کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی. اس کے انجر پنجر تیز چلنے سے کچھ اس طرح کھڑبڑا رہے تھے کہ اسے وحشت ہونے لگی. اس نے مسافروں پر نظر ڈالی. اس نے دیکھا کہ وہ مسافر جو ابھی قدم قدم جگہ کے لیے جھگڑ رہے تھے خاموش ہیں، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اس کی وہ پچھلی بیزاری اس وقت ہمدردی کے جذبے میں بدل گئی تھی. اس کا جی چاہا کہ وہ کھڑا ہو کر ان سے کہے کہ دوستوں ہم غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں، مگر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ وہ یہ کہے گا تو کتنا بیوقوف بنایا جائے گا. غلط بس میں تو وہ سوار ہوا ہے، باقی سب سواریاں صحیح سوار ہوئی ہیں. تو ایک ہی بس بیک وقت صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے. ایک ہی بس غلط راستے پر بھی چلتی ہے اور صحیح راستے پر بھی چلتی ہے. یہ صورتحال اسے عجیب لگی، اور اس کے ذہن میں اچھے خاصے ایک مابعدل طبیعیاتی سوال کی شکل اختیار کر لی. پھر اس نے اس گتھی کو یوں سلجھایا کہ بس کوئی غلط نہیں ہوتی، بسوں کے تو راستے اور اسٹاپ اور ٹرمینس ہوتے ہیں، سب بسیں اپنے اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں، غلط اور صحیح مسافر ہوتے ہیں. اور سونے والے شخص کے سر کے بوجھ سے اس کا کندھا ٹوٹنے لگا تھا، مگر اس مرتبہ اس نے ایک ہمدردانہ نظر اس پر ڈالی اور رشک کے ساتھ سوچا کہ سونے والا ہم سفر آرام میں ہے. ہم سفر؟ اسے فوراً یاد آیا کہ وہ تو غلط بس میں ہے اور اس کے ساتھ والا صحیح بس میں ہے، پھر وہ دونوں ہم سفر کہاں ہوئے؟ اس نے بس کے سارے مسافروں پر نظر دوڑائی. میرا تو کوئی بھی ہم سفر نہیں ہے. پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. ایک کھمبے کے قریب کچھ اندھیرے کچھ اجالے میں ایک خالی بس آگے سے پچکی ہوئی، آدھی سڑک پر آدھی کچے میں، ایک خالی بے جوتا تانگا جس کے سموں کا رخ آسمان کی طرف تھا. شاید کوئی حادثہ ہوا ہے. پھر اس نے گردن اسی طرح باہر نکالے پیچھے کی طرف دیکھا. بس کے عقب میں کالا کالا دھواں بے تحاشا نکل رہا تھا. اگر بس میں آگ لگ گئی تو؟ مگر آگ تو لگی ہوئی ہے۔ اور اس خیال کے ساتھ ہی اس کی نظر اس کھڑکی پر پڑ گئی جس کے اوپر لکھا تھا صرف ہنگامی حالت میں کھولی ہے۔ اس نے اندر بس میں ادھر سے ادھر تک نظر دوڑائی اور سہم سا گیا۔ بد رنگ بلبوں کی روشنی میں وہ سارے چہرے زرد ہلدی سے پڑ گئے تھے، ایک سے ایک بھڑا ہوا لیکن خاموش، جیسے جنگل کے اندھیرے میں گھرے ہوئے مویشی سمٹ کر ایک دوسرے سے منہ بھڑا کر چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داڑھی والے شخص کی آنکھیں بند تھیں۔ سکا شخص نشست سے چپکا ہوا ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ چوڑا چکلا شخص ڈنڈے کو مضبوطی سے مٹھی میں تھامے کسی سوچ میں مگن تھا۔ میلی اچکن والے نے رخ بدل لیا تھا، اب وہ دوسرے لوگوں سے مخاطب تھا۔ اور سونے والا شخص، سونے والا شخص اس کے دکھتے ہوئے کندھے کا مستقل بوجھ، اب وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے اس بے تعلقی سے اس کے سر کے نیچے دبے ہوئے بازو کو دیکھا جیسے وہ اس کے جسم سے الگ کوئی چیز ہے۔ یہاں صرف سونے والا شخص آرام میں ہے۔ یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ لوگوں کو بے تحاشا اترتے دیکھ کر اس نے سوچا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس بدہواسی سے اترنے لگے جیسے کسی بڑی آگ سے بھاگتے ہیں۔ یہ تو پوری بس ہی خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اترنے والوں کے بعد کچھ لوگ بھی سوار ہوئے، مگر چل پڑنے کے بعد بس خالی خالی نظر آئی۔ اسے تعجب ہونے لگا کہ ایک اسٹاپ پر کتنے لوگ اتر گئے، اور اگر اگلے اسٹاپ پر باقی لوگ بھی اتر گئے تو وہ تو اکیلا رہ جائے گا۔ اس خیال سے وہ کچھ ڈر سا گیا۔ اس نے اطمینان کے لین چہروں کو ٹٹولا جنہیں وہ شروع سفر سے دیکھتا آ رہا تھا، جیسے وہ اس کے برسوں کے جاننے والے ہوں۔ سوٹ والے شخص کو تو اس نے خود اترتے دیکھا تھا، میلی اچکن والا موجود تھا، اب وہ سیٹ پر بلا شرکت غیرے پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ سکا شخص نے پھر اخبار کھول لیا اور اطمینان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور دبلا لڑکا، وہ کہاں گیا؟ اتر گیا؟ حد ہو گئی، عجب بدہواس لڑکا تھا کہ ماڈل ٹاؤن آنے سے پہلے اتر گیا۔ اسے ندامت ہونے لگی کہ اس گھبراہٹ سے وہ بلا وجہ الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ اسے سمجھا دیتا کہ ماڈل ٹاؤن کتنی دور ہے اور کون سی سڑک گزر جانے کے بعد آئے گا تو وہ شاید یہ چوک نہ کرتا۔ مگر یہ ندامت کا احساس بہت جلد ہی رخصت ہو گیا۔ اس کی نظر اگلی سیٹ پر گئی جہاں لمبی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی اجلی گردن صاف نظر آ رہی تھی، اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی دیوار ہٹ چکی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ رکو رکو، ایک شخص ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابو صاحب، پہلے سو رہے تھے کیا؟ اب اگلے اسٹاپ پر بس رکے گی۔ اور کنڈکٹر سب سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہونے والا شخص فوراً ہی بیٹھ گیا۔ ایکاایکی وہ اضطراب جس نے اسے بھونچال کی طرح آ لیا، اور ایکاایکی یہ مایوسی کہ وہ آٹے کی طرح بیٹھ گیا۔ اس شخص کا اچانک اضطراب اور اچانک مایوسی دونوں ہی اسے عجیب لگے، اور جانے کہ اسے پھر وہ دبلا لڑکا یاد آ گیا جو ماڈل ٹاؤن آنے سے پہلے اتر گیا تھا۔ وہ جو اپنے غلط اسٹاپ وہ جو اپنے اسٹاپ سے پہلے اتر گیا، اور وہ جو اپنے اسٹاپ سے آگے نکل گیا، اور وہ خود جو غلط بس میں سوار ہو گیا، اور وہ جسے بس میں پاؤں ٹکانے کی جگہ نہ مل سکی، جو بس میں چڑھا بھی اور چڑھ کر اتر گیا۔ بسوں میں سفر کرنے والے کسی نہ کسی طور ضرور خراب ہوتے ہیں، مگر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اسے یکایک خیال آیا کہ بس تو ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ چکی ہے، اور وہ ایک ذرا سی اکساہٹ کی وجہ سے کہاں نکل آیا ہے۔ اس رات گئے ماڈل ٹاؤن جا کر واپس ہونا کتنی مصیبت ہے۔ اسے پھر خالد یاد آنے لگا، وہ یہاں ہوتا تو آج کتنی آسانی رہتی۔ خالد، نعیم اور شریف، ان کی صحبت میں وہ رت جگے۔ وہ راتیں دن تھیں کہ گھروں سے دور، واپسی کے خیال سے بے نیاز، گلیوں اور بازاروں کو کھوجتے پھرتے۔ وہ ٹکڑی کتنی جلدی بکھر گئی، جانے والے کہاں کہاں گئے، اور اس کے لیے رات اب پہاڑ ہے کہ اس رات میں راستے سے ذرا بھٹک جانا قیامت نظر آتا ہے۔ چودھری جی، یہ عمارت کیا بن رہی ہے؟ میلے اچکن والے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چوڑے چکلے شخص سے سوال کیا۔ کارخانہ صاحب، اس راستے پر بہت بڑی عمارت بن گئی ہے، سکا شخص کہنے لگا، پہلے یہ جگہ خالی پڑی تھی۔ خان صاحب جی، پاکستان سے پہلے تم نے نہیں دیکھا؟ چوڑا چکلا شخص بولا، یہ سب جنگل تھا، دن میں قافلے لٹتے تھے، مگر ایک مرتبہ یہاں دو انگریز شکار کھیلنے آئے، بہت دیر تک گولی چلاتے رہے، جانور بچ بچ کر نکل جاتے، دو لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے جھنجلا کر ان سے بندوقیں لیں اور ٹھائیں ٹھائیں دو فائر کیے اور دو ہرن گرا دیے۔ پھر انہیں کیا سوجی کہ جوانی کی ترنگ میں بندوقوں کی نالیں انگریزوں کی طرف کر دیں، انگریز سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بھائی کمال ہو گیا، میلی اچکن والے نے دانت کے لہجے میں کہا۔ کمال نہیں ہو حضرت جی، وہ انگریز بڑے صاحب تھے، دوسرے دن فرنگی پلٹن آ گئی، جنگل کو کھوندہ پر وہ لڑکے نہیں ملے۔ انہوں نے غصے میں آ کر جنگل کو آگ لگا دی۔ 3 دن تک جنگل جلتا رہا۔ جو اندر تھا وہ بھی جل گیا، جو باہر نکلا گولی سے بھن گیا۔ بہت گھنا جنگل تھا، بہت بہت پرانا درخت کھڑا تھا، سب جل گیا۔ میلی اچکن والے نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہرے درختوں کا جلنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اچھا نہیں ہوا نا، بہت دنوں یہ جگہ اجاڑ پڑی رہی، دن میں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ بس رکی اور میلی اچکن والا لپک کر بس سے اتر گیا۔ بھائی اگلا اسٹاپ بھی، سقہ شخص نے کہا۔ سب اتر جائیں گے۔ اس نے ایک نظر بس میں کا جائزہ لیا۔ چوڑا چکلا آدمی، سقہ شخص، سونے والا شخص، بس تو واقعی خالی ہو گئی۔ وہ سارے لوگ جو ذرا ذرا سی جگہ کے لیے دوسرے کو دھکیل رہے تھے، لڑ رہے تھے، کیا ہوئے؟ اور وہ لمبی لڑکی، اس کی نشست خالی پڑی تھی۔ اس وقت اسے پوری بس ویران اور اجاڑ معلوم ہوئی۔ بس کا سفر کتنا مختصر ہوتا ہے، اور اس کا جی چاہا کہ گئے ہوئے لوگ پھر سے آ جائیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے، لڑتے بھڑتے لوگ، اور اسے اس شخص کی قہر بھری محروم نظریں یاد آئیں جسے بس میں چڑھ کر اترنا پڑا۔ وہ شخص اب کہاں ہوگا؟ وہ لوگ جو اتر گئے، وہ لوگ جو سوار نہ ہو سکے، اور وہ شخص جسے پاؤں ٹکانے کو جگہ نہ ملی کہ چڑھا اور اتر گیا۔ چہروں کا ایک ہجوم اس کے تصوریں منڈلانے لگا۔ اسے اپنی بے ڈھب طبیعت پر ہنسی آئی کہ بس بھری ہو تو دم گھٹتا ہے اور خالی ہو تو خفقان ہوتا ہے۔ مگر اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں بھائی، واپس جانے والی بس ملے گی؟ ملے نہ ملے، ایسا ہی ہے، وقت تو ختم ہو گیا۔ تو وقت ختم ہو گیا؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ اسے ایک خوف نے آ لیا، اور جب اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو اس نے ہمت باندھی کہ سقہ شخص کے پیچھے پیچھے وہ بھی اتر جائے اور وہاں کھڑے ہو کر واپس چلنے والی بس کا انتظار کرے۔ باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور عمارتیں درختوں کی طرح خاموش کھڑی تھیں۔ اس نے جھپک کر سر اندر کر لیا۔ اگلے اسٹاپ پر چوڑا چکلا شخص اترا، جو تھوڑی دیر تک کھمبے کی روشنی میں نظر آیا اور پھر اندھیرے میں کھو گیا۔ اس سے اگلے اسٹاپ پر داڑھی والا بھی اتر گیا اور اسی طرح تھوڑی دور روشنی میں نظر آ کر گم ہو گیا۔ سنسان ویران اسٹاپوں پر ایک ایک کر کے اترتے بچھڑتے مسافر، اور اس کا دھیان گزرے ہوئے اسٹاپوں پر گیا جہاں مسافر قافلوں کی صورت میں اترے اور گلیوں کی مثال بکھر گئے۔ اب بس خالی ہو چکی تھی اور اسٹاپ پر جہاں تہاں اکیلا مسافر اترتا تھا اور تھوڑی دور تک روشنی میں نظر آ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کی طرح اندھیرے میں کھو جاتا تھا۔ جب اسٹاپ سنسان ہو جائیں اور مسافر کو اکیلا اترنا پڑے اور اس کی چھوڑی ہوئی نشست کو کوئی نیا مسافر آ کر نہ سنبھالے، تو وہ بسوں کا آخر ہوتا ہے۔ اور اس نے خالی بس کو پھر اپنے دکھتے کندھے کو دیکھا جس پر سونے والے شخص کا سر ٹکا تھا۔ اس شخص کے بارے میں پہلی مرتبہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے۔ پھر اسے شک سا گزرا کہ کہیں وہ بھی تو غلط بس میں سوار نہیں ہو گیا۔ اس میلے میلے سر کو، پسینے میں بھیگی گردن کو اس نے پھر دیکھا اور جانا کہ سونے والا شخص اس کے دکھتے کندھے کا حصہ ہے، اور اس نے دل میں کہا کہ میں بس کے ٹرمینس تک جاؤں گا۔ جنم کہانیاں، مشق۔ سوال نمبر 1، اکثر و بیشتر صاحب افسانہ کیوں بس اسٹاپ پر انتظار کرتا تھا؟ 2، آج افسانہ نگار کہاں جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہا تھا؟ 3، غلط بس میں بیٹھنے کے بعد صاحب افسانہ کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے؟ 4، بس کی کیا کیفیت تھی، بیان کیجیے۔ 5، ٹکٹ خریدنے کے بارے میں افسانہ نگار کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے، اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ 6، کھڑکی سے باہر والی بس کی کیا کیفیت بیان کی گئی تھی۔ 7، اس شریف اور سقہ شخص کی نفسیاتی کیفیت اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ 8، بس کے سفر سے انسانی معاشرے کی کون سی حالت پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کیجیے۔ 1، لڑکا آم کھا رہا ہے۔ 2، لڑکے کتابیں پڑھتے ہیں۔ 3، لڑکی زیور خریدے گی۔ 4، لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں۔ ان جملوں پر غور کرنے سے یہ قاعدہ سامنے آتا ہے کہ فعل معروف والے ایسے جملے جن میں فاعل کے ساتھ حرف فعلی یعنی نے نہ ہو، ان میں فعل با اعتبار جنس و عدد اپنے فعل سے مطابقت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 9، آپ اپنی طرف سے فعل معروف والے 5 جملے لکھیے جن میں فعل با اعتبار جنس و عدد اپنے فعل سے مطابقت رکھتا ہو۔ خاتمہ، فل اسٹاپ، یہ علامت جسے عام طور پر ڈیش کہتے ہیں جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے، جیسے میں وہاں گیا تھا، فل اسٹاپ ڈیش۔ انگریزی کے مخففات کے بعد بھی یہ علامت لگا دیتے ہیں، جیسے کے ڈیش، سی ڈیش، آئی ڈیش۔ بدلہ، غلام ربانی آگرو، ولادت 1933، سندھی سے ترجمہ ڈاکٹر حسرت کاس گنجوی۔ گلاب تانگے والا رئیس غوث بخش گھوڑے والے کا تانگا چلایا کرتا تھا اور روز 5 روپے رئیس کو دیتا تھا، باقی جو بچتا اس سے خود زندگی بسر کرتا تھا۔ شہر کے دوسرے تانگے والے گلاب کی اور اس کے گھوڑے کی تعریف بڑی کیا کرتے تھے۔ گلاب جب بھی اپنے گھوڑے کی تعریف سنتا خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ گلاب کا گھوڑا تھا ہی ایسا، ہوا سے باتیں کرتا ہوا، خوبصورت، براق، سڈول اور طاقتور، نہ تھکنے والا۔ دوسرے تانگے والے جب اس کی تیزی، پھرتی اور سبک رفتاری دیکھتے تو رشک سے کہتے، یہ گھوڑا نہیں ہے مولا قسم، براق ہے، براق۔ یہ گلاب کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ گلاب کا گھوڑا پکھی واقعی بڑا عمدہ تھا، سفید رنگ، خوبصورت نقش، سڈول جسم، متناسب قد، ہمت والا، طاقت والا۔ تانگے میں 5-6 کیا اگر زیادہ مسافر بھی بیٹھ جاتے، لیکن پکھی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ پھر بھی ہوا کی طرح چلتا تھا۔ جب وہ اپنی شان اور آن سے چلتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے دھرتی پر نقارہ بجتا ہوا آ رہا ہے۔ شہر اور اسٹیشن کے درمیان نہر بہتی تھی، اس پر جو پل تھا وہ کچھ اونچا تھا، عام گھوڑے اس پل کی چڑھائی پر چڑھتے چڑھتے ہانپنے لگتے تھے، بہت سے تو اڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لاکھ چابک مارو وہ نہیں ہلتے تھے۔ لیکن پکھی کی بات ہی اور تھی، اس کے لیے چڑھائی جیسے چڑھائی نہیں تھی۔ پل پر پہنچنے سے بہت پہلے ہی وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا تھا اور پل کی چڑھائی تک اپنی رفتار کو برقرار رکھتا تھا، اور پھر بڑے اطمینان سے وہ نیچے اترتا اور اس شان سے چلتا کہ لوگ اش اش کر اٹھتے، اور گلاب اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہتا، یہ گھوڑا نہیں ہے مولا قسم، براق ہے، براق۔ پکھی کی عادت تھی کہ وہ کبھی چابک برداشت نہیں کرتا تھا، اپنے مالک کے اشاروں کو خوب سمجھتا تھا، اسے خوب معلوم تھا کہ کب سر پر دوڑنا ہے اور کب دل کی۔ اگر غلطی سے کوئی اس کے چابک مار دیتا تو پھر سوار کو اس کی راہ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ چابک لگنے سے کانپنے لگتا تھا اور بجائے سرپٹ یا دلکی کے وہ چھلانگے لگانے لگتا، پھر اسے راستے کی ناہمواری کا احساس نہیں رہتا تھا۔ بس فضا میں پہیوں کے تیز تیز چلنے کی آواز آتی، گھوڑے کے ہننانے کی آوازیں بلند ہوتی، راستہ اور تانگا موئے سواریوں کے گرد و غبار میں اٹ جاتا۔ گلاب بڑی مشکل سے اسے قابو میں لاتا، بار بار پچکارتا، بابو بابو، بس بیٹے بس۔ وہ بڑی دیر تک پکھی کو غصہ آتا رہتا، وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا رہتا، چھلانگے لگاتا۔ اس کی وجہ سے گلاب نے اس کا نام پکھی رکھا تھا۔ پکھی کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے گھوڑے کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اگر کوئی تانگے والا اپنے گھوڑے کو چابک مار مار کے آگے نکالنے کی کوشش کرتا تو سمجھو بس آفت آ گئی۔ پکھی اپنے سے آگے نکلنے والے گھوڑے پر نظر پڑتے ہی ہوا ہو جاتا، ایسا سرپٹ بھاگتا کہ پلک جھپکتے ہی آگے نکل جاتا اور اسے گرد و غبار کے طوفان میں اٹ جانے کے لیے چھوڑ دیتا۔ پکھی کی سعادت کے پیش نظر شہر کے تمام تانگے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی گلاب پیچھے آتا ہوا نظر آتا وہ اپنی گھوڑا گاڑی کو ایک طرف روک لیتے، گلاب آرام سے آگے نکل جاتا۔ گلاب کے آگے نکل جانے کے بعد دوسرے تانگے والے آتے، اس لیے گلاب اکثر کہا کرتا تھا کہ پکھی کوئی تانگے میں چلانے والا گھوڑا نہیں ہے، پکھی ان گھوڑوں میں سے ہے جن پر ہزاروں لاکھوں کی شرطیں لگائی جاتی ہیں، اگر کسی کو شوق ہو تو مجھ سے شرط لگا کر دیکھ لے۔ گلاب کو پکھی پر بڑا ناز تھا۔ صبح سویرے جب گلاب نہا دھو کر تیار ہوتا اور تانگے پر سوار ہونے لگتا تو پکھی ہننا کر اس کا استقبال کرتا، اور جب وہ اسٹیشن کی طرف جاتا تو بڑے فخر سے آواز لگاتا، آؤ آؤ جلد اسٹیشن پہنچنے والوں، اس تانگے میں بیٹھو۔ اور جب لوگ دھڑا دھڑ اس کے تانگے میں بیٹھنے لگتے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، پتے کی بیڑی کا ایک زوردار کش لگاتا اور اپنی مونچھوں کو مروڑ مروڑ کر ایک مخصوص سی آواز نکالتا جسے پکھی شاید سمجھتا تھا۔ وہ بڑی شان سے آگے بڑھتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہو جاتا۔ گلاب راستے میں سے کبھی پچکارتا، کبھی کہتا، چل میرے مور، چل میرے بیٹے، اور پکھی اپنی دھن میں مگن اپنی مخصوص رفتار سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہتا۔ شام کو بھی گلاب کی شان دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شہر کے بڑے چوراہے پر پان بیڑی کے کیبن کے سامنے ہودی کے پاس تانگے والے جمع ہوتے تھے۔ گلاب، عبدل، خیرو، جمعہ، قادو، فیضو، حامد اور بخشو۔ اس محفل میں گلاب کا چہرہ پھول کی طرح کھلا نظر آتا تھا۔ شام کو وہ اکثر سبز ریشمی تہبند باندھ کر اور بوسکی کا کرتا پہن کر کندھے پر تولیہ رکھ کر اپنے تانگے والے دوستوں کے درمیان بیٹھ جاتا اور بڑے فخر سے باتیں کرنے لگتا۔ سب اس کی بات غور سے سنتے اور اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے۔ وہ کبھی کبھی سخی سیٹوں کے بارے میں بھی بتاتا جو اس کے گھوڑے کی رفتار سے خوش ہو کر اصل کرایے سے کہیں زیادہ بھی اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اسے اس بات پر بھی فخر تھا کہ وہ لوگ اس کے تانگے کے علاوہ کسی اور تانگے میں نہیں بیٹھتے تھے۔ گلاب کالج کے ایک شاگرد کی بہت تعریف کرتا تھا۔ کہتا تھا، سائیں وہ سیٹھوں کا بڑا لاڈلا بچہ تھا، وہ اپنے باپ کی واحد اولاد تھا، کراچی کے کسی کالج میں پڑھتا تھا۔ جب اپنے والد کو خط لکھتا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میرے بارے میں بھی پوچھتا تھا، فلاں تاریخ فلاں وقت پر تانگا اسٹیشن پر ہو۔ جب وہ میرے تانگے میں سوار ہوتا تھا تو پھر کوئی دوسری سواری میں نہیں اٹھاتا تھا۔ وہ میرے لیے ہمیشہ کراچی سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا، کبھی ریشمی رومال، کبھی تولیہ، کبھی کوئی اور چیز۔ وہ بڑا ہنسمکھ اور خوش مزاج خوش بخت تھا۔ خدا کرے جہاں بھی ہو وہ خوش رہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پکھی کی تعریفیں شروع کر دیتا۔ پکھی گھوڑا نہیں، براق ہے، براق۔ ایک دن گلاب اور خیرو میں پکھی پر تکرار ہو گئی۔ گلاب کا کہنا تھا کہ پکھی عربی نسل کے عمدہ گھوڑوں میں سے ہے اور ہزاروں روپے اس کی قیمت ہے۔ خیرو کا کہنا تھا کہ گھوڑا عربی نسل کا نہیں ہے بلکہ ولایتی ہے، ولایتی۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب گھوڑوں کے دام گر گئے تو رئیس غوث بخش کراچی کے ملٹری والوں سے 300 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اس بات پر دونوں میں تکرار اتنی بڑی کہ دونوں نے 100-100 روپے کی شرط لگا لی۔ سارے تانگے والے جمع ہو کر رئیس غوث بخش کے پاس گئے، جس نے ہنس کر ان کو بتایا کہ گھوڑا نہ ولایتی ہے اور نہ عربی، گھوڑا سندھی ہے، اس نے لاڑ کے ایک زمیندار سے ادلا بدلا کر لیا تھا۔ اس وقت تو گلاب اور خیرو کا جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن ان کا اصل جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گلاب کے آنے سے پہلے خیرو رئیس غوث بخش کا تانگا چلاتا تھا، لیکن تھا موالی اور جواری۔ اس کی بری عادتوں سے تنگ آ کر رئیس نے گھوڑا تانگا واپس لے کر گلاب کو دے دیا تھا۔ خیرو کو یہ بات بہت ناگوار لگی تھی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، رئیس کی چیز تھی، اسے حق حاصل تھا، اس کی مرضی، جسے چاہے دے۔ خیرو رئیس کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن گلاب سے نفرت کرنے لگا۔ جب وہ گلاب کو پکھی کی تعریفیں کرتے سنتا اور مالی طور پر خوشحال دیکھتا تو جی ہی جی میں کڑتا اور ہر وقت اس کی فکر میں رہتا کہ اس سے انتقام لے۔ گلاب غریب آدمی تھا، لیکن اس میں کوئی برا فیل نہیں تھا۔ جیسے تیسے وہ اپنے گھر کا گزارا کر لیتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی سگھڑ تھی اور کفایت شاری سے گھر میں کام کرتی تھی۔ گلاب کی ایک چاند سی بیٹی تھی، اس نے اس کا نام اپنی ماں کے نام پر زلیخا رکھا تھا۔ یوں تو ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، لیکن زلیخا زیادہ ہی بھولی بھالی اور پیاری تھی۔ گورا چٹا رنگ، آنکھوں میں قدرتی کاجل اور سنہری بال۔ زلیخا کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی۔ روزانہ رات کو جب گلاب گھوڑے کے آگے گھاس ڈال کر تھپ تھپاتا اور کھریرا لے کر اس کے بدن پر کرنے لگتا تو زلیخا گھوڑے کے برابر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ گلاب احتیاط کے طور پر کہتا، بیٹا ہٹ کر کھڑی ہو، گھوڑا کاٹ لے گا۔ زلیخا جانتی تھی کہ گھوڑا اس کو نہیں کاٹے گا، اس لیے وہ گھوڑے کے اور بھی نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی، نہ بابا، پکی مجھے نہیں کاٹے گا۔ اور پھر جس ہاتھ میں اس کے گھاس ہوتی وہ دور کر کے کہتی، پکی مجھے کاٹے گا۔ گھوڑا اس کے گھاس والے ہاتھ کی طرف منہ کرنے لگتا تو وہ کہتی، بابا دیکھا، پکی میرے ہاتھ سے گھاس کھاتا ہے، پھر بھلا یہ مجھے کیوں کاٹے گا۔ گلاب یہ ساری باتیں اپنے دوست تانگے والوں کو بڑا لطف لے کر سنایا کرتا۔ سب خوش ہوتے اور وہ بھی خوش ہوتا۔ خیرو جب یہ باتیں سنتا تو جل جاتا۔ نامعلوم کیوں اس کے دل میں گلاب کے خلاف نفرت تھی۔ حسد کی آگ میں وہ جلتا رہا، بھنتا رہا۔ وہ ہر وقت کسی موقع کی تلاش میں رہتا۔ آخر کار اسے وہ موقع بھی مل ہی گیا۔ ایک مرتبہ گلاب کو میعادی بخار نے آ گھیرا۔ 3 ماہ تک وہ اس موذی مرض میں مبتلا رہا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو خیرو نے موقع دیکھ کر رئیس غوث بخش کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ رئیس، یہ طوفانی گھوڑا یوں کھڑے کھڑے تباہ ہو جائے گا، پھر یہ تانگے میں چلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی بات میں کچھ سچائی بھی تھی، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ رئیس ششوپج میں پڑ گیا۔ آخر کیا کرے، یوں تو کھڑے کھڑے گھوڑا واقعی بیکار ہو جائے گا۔ آخر ایک دن اس نے گلاب سے بات کر ہی لی اور خیرو کو اجازت دے دی کہ وہ گھوڑے کو اپنے تانگے میں لے چلائے۔ گلاب نے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بیماری نے تول کھینچ رکھا تھا اور پھر خیرو کا جادو بھی چل چکا تھا۔ تانگا اور گھوڑا دونوں رئیس کے تھے، اس لیے گلاب کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن جب سے پکھی گلاب کے گھر سے گیا تھا، زلیخا اداس اداس رہنے لگی۔ اسے پکھی سے بڑی محبت تھی۔ وہ اپنے بیمار والد کے پاس بیٹھ جاتی۔ بابا تو کب ٹھیک ہوگا؟ کب پکھی پھر سے اپنے گھر آئے گا؟ گلاب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر خیرو کے تو مزے آ گئے۔ جوں ہی اسے رئیس سے اجازت ملی، وہ تانگا گھوڑا لے کر اڈے پر پہنچ گیا۔ عبدل، بخشو، فیضو سب خیرو کے پاس گلاب کا گھوڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خیرو نے لطف لے کر سب کو بتایا کہ گلاب کا بخار اترنے میں نہیں آ رہا۔ رئیس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا بگڑ جائے گا، اس لیے چلانے کے لیے مجھے دے دیا ہے۔ تانگے والوں سے یہ باتیں کر کے خیرو نے گھوڑا ہانکا۔ سواری کا بھی انتظار نہیں کیا، کہنے لگا رئیس کو اتنی کمائی کی ضرورت نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ گھوڑا کھڑے کھڑے کہیں خراب نہ ہو جائے۔ جو ہی شہر سے باہر تانگا آیا، خیرو نے گھوڑے کی باغیں چھوڑ دیں اور اس پر خوب چابکوں کی بارش کر ڈالی۔ پکھی جس نے کبھی ایک چابک بھی نہ کھایا تھا وہ، اور ایک ماہ سے وہ یوں ہی کھڑا تھا، اس کے جو چابک لگے تو وہ سر پر دوڑنے لگا۔ وہ جتنا تیز دوڑتا خیرو اسے اتنا ہی زیادہ مارتا۔ اڈے تک پہنچتے پہنچتے خیرو کا چابک ٹوٹ چکا تھا اور پکھی کی پشت پر کھال کے ادھڑنے سے بڑے بڑے نشان ہو گئے تھے۔ پکھی نے سارے راستے میں کہیں دم نہ لیا تھا، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ گاڑی کے آنے میں بھی دیر تھی۔ خیرو گھوڑے کی راہ سے کھینچ کر پانی کے حوض کی طرف لایا۔ ہانپتے ہوئے پکھی نے پانی پینے کے لیے حوض کی طرف منہ بڑھایا تو خیرو نے ایک دم جھٹکے سے اس کی لگام کھینچ لی اور اسے پانی سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے مارنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے پکھی کے منہ پر چوٹیں لگائیں اور پیٹ کی کھال ادھیڑ ڈالی۔ لگام ہاتھ میں پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دیے، پھر اس کے گھٹنوں پر ضربے لگائیں۔ اور جب ریل گاڑی آئی تو خیرو سواری لے کر لوٹا۔ شہر میں سواری چھوڑ کر وہ سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ گھوڑا تو کھڑے کھڑے خراب ہو گیا ہے، اسٹیشن کی طرف قدم ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ کہہ کر کرائے کے پیسے نکال کر رئیس کے آگے رکھ دیے۔ رئیس نے وہ سارے پیسے خیرو کو لوٹا دیے اور کہنے لگا کہ کرائے سے جو بھی پیسے کماؤ وہ سب تمہارے، مجھے تو صرف گھوڑے کی فکر ہے، گھوڑا خراب نہ ہونے پائے۔ خیرو نے رقم جیب میں ڈالی اور گھوڑا لے کر چلا گیا۔ رات کو اس کے آگے سوکھی گھاس ڈال دی اور ایک طرف بالٹی میں پانی رکھ دیا۔ پکھی کی اپنے نئے مالک کے ساتھ یہ پہلی رات تھی۔ دوسرے دن جب خیرو نے پکھی کو تانگے میں جوتا تو اس نے دو لتیاں جھاڑیں۔ خیرو نے پہلے کی طرح اس کو مارنا شروع کر دیا، لیکن گھوڑے نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو خیرو نے پکھی کو یہ سزا دی کہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا۔ تیسرے دن جب خیرو نے چاہا کہ گھوڑے کو تانگے میں باندھے تو گھوڑا خیرو کو دیکھ کر بدکنے لگا، دو لتیاں جھاڑنے لگا جیسے کہ وہ اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کر رہا ہو۔ دور ہی سے خیرو نے اس پر چابک مارے، لیکن گھوڑے نے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ خیرو تھک ہار کر باہر نکل گیا اور تمام تانگے والوں میں مشہور کر دیا کہ گھوڑا بیکار ہو گیا ہے، اب تانگے کے مصرف کا نہیں رہا۔ دو ایک آدمی اس کے ساتھ گھوڑے کو دیکھنے بھی آئے۔ گھوڑا ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے دونوں پچھلے ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہننانے لگا۔ سب کے سب اسے دیکھ کر لوٹ گئے۔ خیرو نے آج تانگا نہیں چلایا۔ پکھی سارا دن بھوکا پیاسا تپتی ہوئی دھوپ میں جلتا رہا۔ شام کو جب خیرو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لوہے کی کیل تھی جس کی نوک سوئی کی طرح باریک اور تیز تھی۔ اس نے نہایت چالاکی سے گھوڑے کی ٹانگیں باندھی اور زمین پر گرا دیا۔ پھر اس نے وہ کیل گھوڑے کی دائیں ران میں گھونپ دی۔ گھوڑا بدہواس ہو کر تڑپنے لگا۔ خیرو نے لکڑی اٹھا کر زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ لوہے کی کیل گھوڑے کی ران کے گوشت میں گھس گئی۔ اشاروں پر چلنے والا جانور تڑپتا رہا۔ خیرو نے افیون کے ڈوڈے پیس کر اسے پلا دیے۔ دوسرے دن اس نے گھوڑے کو بھنگ پلائی۔ اس طرح وہ مسلسل 10 دن تک پکھی پر مختلف نسخے آزماتا رہا۔ 10 دن کے بعد پکھی کو تانگے میں باندھ کر اسٹیشن لے گیا۔ پکھی بے حد طاقتور، مست، خوبصورت قسم کا گھوڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سارے تانگے والے حیرت سے اسے تکنے لگے۔ انہوں نے خیرو سے پوچھا، یار بات کیا ہے، آخر اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ خیرو نے کہا، یہ چال باز گھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی دائیں ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک مارا، گھوڑا چلنے لگا۔ اسی طرح مسلسل 2 ماہ تک خیرو نے گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلایا اور ان 2 ماہ میں ایسا کوئی بھی دن نہیں گزرا جس دن کے خیرو نے اس گھوڑے کو کوئی نہ کوئی اذیت نہ دی ہو۔ دو ماہ بعد گلاب صحت یاب ہوا تو سیدھا رئیس کے پاس آ گیا اور اس سے گھوڑا تانگا مانگا۔ رئیس بولا، گھوڑا تو اب بیکار ہو چکا ہے، تانگے کے قابل ہی نہیں رہا، میں تو اسے بیچنا چاہتا ہوں، دائیں ٹانگ سے وہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔